Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin.
Euzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bariril halaiki ecmain. Ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ahad. Es-salâtu ve's-selâmu alâ eşrefil enbiyâi vel mürselîn habibina ve habibi ilâhil âlemîn ellezî summiye fi's-semâi ahmed وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہیں. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے, سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا, آپ سب کا تشریف لانا, ہمارا حاضر ہونا, پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے, ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری, اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے, بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل اور جبہ مقاومت کی فتح و نصرت کے لیے, اور بالاخص فلسطین کے مجاہدین اور فلسطین کے محاذ کے برسر پیکار تمام مقاومتی گروہوں کی فتح و نصرت، ان کی کامیابی و کامرانی، اور امریکہ و اسرائیل کی نیست و نابودی کے لیے اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کر کے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام، اس عنوان پر ان مجالس اعضاء میں آپ کی خدمت میں مدینہ سے لے کر کربلا تک امام علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور فرمودات میں سے ایک انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج کی مجلس جو اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بھی اس شرکت کو، اس کو غنیمت جانتے ہوئے آج کی مجلس میں ہم امام علیہ السلام کے روز عاشور کے خطبات میں سے ایک انتخاب، اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ ساتھ ہی ہم کچھ عملی نکات کے اس تمام سفر میں کہ جو میں نے اور آپ نے مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روز عاشور تک طے کیا، تو اس سفر کے بعد امام علیہ السلام کے ان بیانات کو سننے کے بعد جو عملی ذمہ داریاں سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے آج کی مجلس میں، تاکہ ہم اپنے آئندہ سال کے لیے ایک روڈ میپ کا تعین اپنی زندگیوں کے لیے کر پائیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. روز عاشورا امام علیہ السلام نے فوج یزید سے چند مرتبہ خطاب فرمایا اور مختلف انداز اختیار کیا. بعض اوقات قرآن مجید کو اٹھا کے ان سے بات کی، اور بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس زیب تن کر کے ان کے سامنے بیان کیا، اور حد المقدور حجت تمام کر دی. لیکن جو رد عمل تھا، جو رسپانس آگے سے آ رہا تھا، اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی. یعنی امام حسین نصیحت کر رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں، پھر بھی اثر نہیں لے رہے، پھر بھی وہ امام کی گفتگو کی طرف مائل نہیں ہو رہے، امام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے. اس کی وجہ بھی امام نے اپنے خطاب کے دوران بیان فرمائی. میں اسی حصے سے آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو اگلا ایک حصہ جس کا انتخاب کیا، ان جملوں میں بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس پورے سفر میں امام علیہ السلام نے ایک خاص موضوع کو معین بھی کیا، فوکس کیا، اور اس پر اکثر بات کی ہے، کہ جس سے مجھے اور آپ کو بھی اپنے لیے ایک راستے کے تعین کا بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اندازہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے خد و خال بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس انداز میں آگے بڑھنا ہے. ایک درود پھر پڑھ لیں محمد و آل محمد. جب انہوں نے، لشکر اشقیا نے امام علیہ السلام کی باتوں کا اثر نہیں لیا، بلکہ بعض دفعہ شور مچاتے ہوئے، شور کر کے، آوازیں بلند کر کے انہوں نے کوشش کی کہ امام کو بات کرنے نہ دیں، امام کو بولنے نہ دیا جائے، امام کی آواز کو سننے کا موقع نہ دیا جائے. اس موقع پر امام علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ویلکم ما علیکم ان تنصتوا، وائے ہو تم پر، خاموش کیوں نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو، میں تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے گا. اور تم میری مخالفت کر رہے ہو, کیوں کر میری بات نہیں سن رہے؟ تم میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ اب سننے کا جو مفہوم ہے, بعض اوقات ایک دفعہ تو سننا لسننگ کے لیے آتا ہے فقط سماعت, اور ایک دفعہ بات ماننے کے لیے بھی سننے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی مستعمل ہے کہ یہ میری بات نہیں سنتا, مطلب مانتا نہیں ہے. امام علیہ السلام نے بھی ان سے کہا میری بات سنتے کیوں نہیں, مطلب میری بات تم مان کیوں نہیں رہے, کیا وجہ ہے کہ تم حجت خدا کی بات آواز کو سن رہے ہو اور ان کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہو؟ پھر آپ نے خود ہی وجہ بتائی, وجہ کیا بتائی؟ فرمایا آپ نے کہ تم لوگ دیے جانے والے وہ جو تحفے ہیں تمہیں, حرام کے تحائف اور بنی امیہ کی طرف سے جو تمہیں مال حرام کے تحائف مل رہے ہیں, شاید وہ تحائف تمہیں میری بات سننے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ایک وجہ یہ, پھر دوسری وجہ بتائی. یا مال حرام سے بھرے جانے والے تمہارے پیٹ تمہیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی, تمہارے شکموں میں موجود مال حرام تمہیں اس مقام تک لے آیا ہے, اب تمہارے دل پہ مہر لگ گئی, تم پر امام معصوم کی بات کا اثر نہیں ہو رہا. جیسے یہ تو ہوتا ہے بعض اوقات, بولنے والے کی شخصیت, بولنے والے کا کردار اس کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے, لیکن یہاں دشت نینوا کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولنے والا سید الشہداء, حجت خدا, کائنات کے سچے ترین افراد, پنجتن پاک میں سے پانچویں خامس آل عبا ہیں, بات کر رہے ہیں, بات کا اثر نہیں ہو رہا. وجہ خود بتائی سید الشہداء نے, کیونکہ تمہارے شکموں میں تم نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھرا ہوا ہے, تمہارے جسم کی ساخت مال حرام سے ہوگی, تم نے اپنے جسموں کو, اپنے وجود کو مال حرام سے پروان چڑھایا ہے. جب کسی وجود کا حصہ مال حرام بن جائے, مال حرام سے کسی وجود کی پرورش ہو, تو امام معصوم کی بات کا اثر نہیں ہوتا, قول معصوم اثر نہیں کرے گا, کیونکہ وجود ہی مال حرام سے بنا ہوا ہے. لہذا سید الشہداء نے ایک معیار, ایک اصول بیان فرما دیا. اب یہ طول تاریخ میں قیامت تک کے لیے یہی دستور ہے, ہر وہ فرد, ہر وہ معاشرہ, ہر وہ قوم جو حرام پہ پلے بڑھے تو ان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوگا, راہ راست کی طرف دی جانے والی دعوت کو سننے اور اسے قبول کرنے کی وہ جو ایک انرجی ہوتی ہے, وہ جو قوت ہوتی ہے, وہ جو ارادہ ہوتا ہے, وہ ان میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. لہذا واضح ہو جاتی ہے بات کہ مال حرام کے بارے میں دقت کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر مال حرام پیٹ میں چلا جائے تو اس کا اثر ہے, جانتے ہوئے جائے تب بھی اثر ہے, اور اگر انجانے میں جائے تب بھی اثر ہے. اثر کس قدر ہے خود سوچیں. انسان 15 سال کی عمر میں مردوں کے اوپر تکلیف شرعی واجب ہو جاتی ہے, 15 سال سے شروع ہے, بچیوں کے لیے 9 سال سے شروع ہے, لیکن مال حرام کا اثر 15 اور 9 سال کے بعد نہیں ہوتا, مال حرام کا اثر ماں کے شکم سے شروع ہو جاتا ہے. اگر ماں مال حرام کھائے, باپ مال حرام کمائے, تو اس کا اثر شکم مادر سے شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے 15 سال کا انتظار نہیں ہوتا کہ 15 سال کا ہونے کے بعد اگر اس نے مال حرام کھایا تو پھر اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا, نہیں, یہ شروع سے ہے. لہذا آج کے دور میں بھی یاد رکھیں, اب یہ جڑ جاتا ہے اسی موضوع کے ساتھ, کیوں کوئی مال حرام کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر اس نے دنیا کو فوکس کیا ہوا ہے,
اگر اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اگر اس نے اسی دنیا کی زندگی کو ہی اپنا ہدف و مقصد بنا لیا ہے، تو ایسا فرد ہر طرح سے دنیا کی آسائش کی تلاش میں رہے گا، اسے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے، آسائش و دنیا مطلوب ہے، چونکہ مقصد و ہدف اگر دنیا کی زندگی کو بنا لیا تو پھر اس کو حلال و حرام میں فرق تفریق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس جیسے بھی ہو فائدہ ہونا چاہیے، جیسے بھی ہو آسائش و سہولت ملنی چاہیے، اگر یہ مزاج بن جائے تو پھر مال حرام پسندیدہ ہو جائے گا، لیکن نتیجہ پھر بھی وہی برآمد ہوگا کہ اثر نہیں ہوگا، نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، کلام الہی کا اثر نہیں ہوگا، قبر سے آخرت سے ڈرایا جائے ڈر نہیں لگے گا، عذاب الہی سے ڈرایا جائے ڈر نہیں لگے گا، اثر کرے گا۔ لہٰذا ایک تو ہے کہ حرام کمائے اور حرام کھائے، بعض اوقات حلال کما کے حرام کھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک مشکل ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر بنی ہوئی ہے، میں نے ایک آدھ جگہ ذکر کیا ہے، اب یہاں بھی ضمناً ذکر کروں گا۔ یاد رکھیں، جس کسی کو بھی گھر کے کھانے کے نسبت باہر کے کھانوں میں دلچسپی ہے، زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ریسٹورینٹ سے کھانا کھائیں، اور آج کل ایک اور مشکل بھی بن گئی ہماری خود بچوں کے لیے، ہاں آپ جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں عزادار امام حسین کے، وہ بھی سن لیں، چھوٹے بچے بڑے سب سنیں، ہماری مائیں بہنیں سن لیں، چھوٹی بچیاں سن لیں، حلال سے حرام کھا لینا، مال حلال ہے، کمائی حلال کی ہے، لیکن کھایا حرام ہے، یہ زیادہ تر مشکل پیش آتی ہے جب آپ جا کے باہر سے کھانا کھاتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا کہ بالخصوص آج کل جو مزاج بنا ہے ہمارے بچوں کا، وہ ہمارے دیسی کھانے کے بنسبت دیگر جو انگریزی کھانوں کو، چائنیز کھانے کو، اور اسی طرح دیگر جو مختلف نو قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا گیا ہے، اب یہ اسی کو کھانا پسند کریں گے، یہ تو سادہ سی بات ہے، ایک بچے کے لیے کدو کھانا اس کے لیے موت کے برابر ہو جاتا ہے، کدو کھانا جیسے موت آ گئی، فرشتہ موت بچے کو بتائے نا بیٹا آج کدو کی سبزی پکی ہے، تو اس کے لیے تو یہ ایک ایسی سزا اور ایک ایسا عذاب ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا آ گیا میرے اوپر، اس سے بڑا عذاب الہی کیا بن جائے گا، یہ ہو گیا بنایا گیا ہے، جبکہ وہ اٹیلین چیز، تھائی کھانے، چائنیز کھانے، اس کی طرف رغبت ہے۔ اب یہ ایک موضوع ہے، یاد رکھیں بچوں سب، یاد رکھو جو چیز نیچرلی بنی ہوئی ہے، سیب ہے، پھل ہیں، وہ نیچرلی بنے ہوئے ہیں، اس میں چلو کھاد وغیرہ، سپرے وغیرہ جو بھی چیز ہو، تب بھی وہ ایک قدرتی چیز ہے، خدا کی خلقت کا جو ایک خاص طریقہ ہے وہ اس کے مطابق ہی بنی ہے، اس کا نقصان کم ہے، حتیٰ کہ اگر مختلف ادویات استعمال ہوئے ہوں پھر بھی کم نقصان، لیکن اس کے مقابل جو پیکنگ فوڈز ہوتے ہیں یا یہ جو ریسٹورینٹ وغیرہ کے کھانے ہوتے ہیں، ان کے اندر مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، یہ سن لیں، اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، باہر کا کھانا، کیونکہ مسلمان ملک ہے نا، پاکستان میں رہتے ہیں، مسلم ملک ہے، بازار کے کھانے کا حلال ہونے کا جتنا زیادہ امکان ہے، اتنا ہی زیادہ امکان اس کے طیب نہ ہونے کا ہے، کیونکہ مسلمان ملک ہے تو حلال ہونے کا امکان زیادہ ہے، کہ بھئی حلال ہی ہوگا، ظاہر مسلمان بازار پہ اس کا حکم لگتا ہے، لیکن وہ طیب نہیں ہوگا، پاکیزہ ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہے۔ مجھے ابھی، میں نے ایک دو جو ریسٹورانٹ جو جن سے جاننے والے تھے ہمارے علاقے کے لوگ، ان سے میں نے اس بارے میں پوچھ بھی لیا، پھر اسی لیے اب تصدیق کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تو ایک چیز ہے جو میرے وہ سامنے آئی، پتہ چلا، پھر اس کا ریسرچ کیا تو وہ سامنے آ گئی بات، جو چائنیز ریسٹورینٹس یا جو تھائی جو ڈشیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ آج کل کھائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک سوس استعمال کرتے ہیں جس کو اوئسٹر سوس کہتے ہیں، یہ اوئسٹر سوس حرام ہے فقہ جعفریہ میں، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں اس کو حلال کا فتویٰ ان کے ہاں ہے، ہماری فقہ میں یہ سوس حرام ہے، اور کتنی ایسی ڈشیں ہیں جس میں یہی سوس ڈالا جاتا ہے، میں نے تصدیق کرنے کے لیے دو دن پہلے فون کر کے پوچھا ایک دو ریسٹورینٹ سے کہ بھئی فلاں ڈش جو ہے اس میں آپ یہ والا سوس ڈالتے ہیں. تو انہوں نے تو بڑے وہ خوش ہو کے سمجھا ہے کہ آرڈر دینے والوں کہ جی ڈالتے ہیں اس کی صحیح مقدار ڈالتے ہیں آپ ہمارے ہاں صحیح میں. میں نے کہا بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مشکل آسان کر دی، حرام ہے یہ اوئسٹر سوس حرام ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سوس کا نام سنا ہو اور جب آپ گھر کی شاپنگ کے لے جائیں اور گھر میں بھی لا کے استعمال فرما رہے ہوں. دقت کریں ان چیزوں پہ. ہر وہ پیکنگ مٹیریل جو آپ خریدیں، نئی چیز ہو چاہے وہ سوسز کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، اس کے بارے میں چیک کر لیں آیا حرام ہے یا حلال ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے حلال مال سے حرام لے کے کھا رہے ہوں اور اس کا اثر پھر بھی ہوگا. ہم انجانے میں کھایا تھا، ٹھیک ہے فقہی طور پہ شرعی طور پہ تو گنجائش مل جائے گی کیونکہ انجانے میں کھایا تھا، لیکن اس نے وجود پہ جو اثر کرنا تھا وہ کر چکا ہوتا ہے. اسی لیے اس بارے میں دقت کریں. امام علیہ السلام نے جو کہا مال حرام، وہ ہر دو صورت کمائی حرام نہیں ہونی چاہیے اور لیکن حلال کمائی کے ذریعے بھی حرام نہیں کھانا چاہیے، یہ توجہ رکھنے والے کام ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ ہاں یزیدیت بھی کہتے ہیں. بس امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کی ایک مرض کو، ان کا ایک مرض جو بیان فرمایا وہ تھا کہ انہوں نے اپنے وجود مال حرام سے پروان چڑھائے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ سید الشہداء کے بار بار تذکر دلانے کے باوجود اثر نہیں لیا اور فرزند رسول کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا. اس لیے حرام کمانے کے بارے میں بھی ہم نے اپنے زندگی میں کوئی گنجائش نہیں رکھنی، اور اسی طرح اپنے کھانے کے بارے میں بھی متوجہ رہنا ہے کہ جو بھی کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اس پر دقت کریں. ہماری مائیں بہنیں جو جنہوں نے کھانا پکانا ہے، جنہوں نے کام کرنا ہے، وہ دقت کریں. طیب اور حلال غذا کھلائی جاتی ہے، طیب اور حلال غذا. جب غذا طیب اور حلال ہو تو اس کے اثرات اسی طرح سے آتے ہیں. حلال ہونا جو شرعاً بتایا ہوا ہے، طیب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس غذا کو بناتے وقت کیفیت اثر کرتی ہے. ایک خاتون نے نماز کے وقت کھانا پکایا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا تو آپ نے نہیں کھایا، کہا کہ تمہارا کھانا حلال ہے طیب نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت تھا، تم نے نماز چھوڑ کے کھانا بنایا تو کھانا حلال تھا لیکن طیب نہیں رہا کیونکہ تم نے اس وقت نماز کو ترجیح نہیں دی، تو کھانے پہ اثر ہو گیا. اسی لیے ان جزیات کی طرف بھی متوجہ رہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. امام علیہ السلام نے اپنے خطاب کے اندر آواز دی، عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر فإن الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیہ احد لکانت الانبیاء احق بالبقاء. پھر دوبارہ امام نے دنیا کے متعلق عاشور کے دن بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں. توجہ کریں، اے اللہ کے بندو خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو، دنیا سے ہوشیار رہو. اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. اگر اس دنیا نے باقی رہنا ہوتا اور اگر یہ دنیا کی زندگی دائمی ہوتی تو سب سے زیادہ انبیاء حقدار تھے کہ وہ دنیا میں رہتے، سب سے زیادہ انبیاء حقدار تھے کہ وہ دنیا کے سب سے مالدار ترین افراد رہتے. انبیاء کے بارے میں یاد دہانی بھی اسی طرح ہوتی، وہ اپنے زمانے کے بلینرز تھے، وہ اپنے زمانے کے کھربوں پتی تھے. اگر اس دنیا کا کوئی بھی اس کے ہمیشہ باقی رہنے کا یا اس کی اہمیت پروردگار کے نزدیک بہت زیادہ ہوتی تو پھر انبیاء کا حق تھا کہ انہیں یہ سب ملتا، دنیا ملتی، اس کی بقا ملتی، اور انہی کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا بہتر تھا۔ اب سنیے گا، اور یہی حکم انتہائی پسندیدہ ہوتا، یعنی اس دنیا کو لینا یہ سب سے پسندیدہ حکم ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو فنا کے لیے خلق کیا ہے، یہ دنیا فنا ہونے کے لیے خلق ہوئی ہے، اس کی ہر نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی ہے، اور اس کی ہر نعمت زائل و برباد ہو جانے والی ہے، دوام نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین، سب سے بھرپور، سب سے انرجیٹک جو نعمت ہے وہ جوانی ہے، اور یہ بھی دائمی نہیں ہے، پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے، بچپنا پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے، جوانی بھی اسی طرح۔ خود اس مجلس میں موجود ہم میں سے کتنے ایسے بزرگ ہوں گے، اگر ان سے پوچھا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، کل تک تو جوان تھے، لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے۔ کتنے ایسے احباب یہاں پہ جنہوں نے آج سے 25-30 سال پہلے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہو، آج بھی یہ جملہ کہتے ہیں، کل کی بات لگ رہی ہے کہ میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ پلک جھپکنے میں ختم ہونے والی، اس دنیا کی صفت یہ ہے، یہ اس کی خوبی بھی ہے اور یہ اس کی خامی بھی ہے، اس کی نعمتیں زائل ہو جانے والی، اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، اور اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جاتی ہیں، اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جانے والی ہیں۔ یہ پست ٹھکانہ اور عارضی جائے سکونت ہے، یہ پست ٹھکانہ ہے، عارضی ٹیمپریری ہے، یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے، عارضی جائے سکونت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہاں سے زاد آخرت فراہم کر لو، دنیا سے یہ نہیں کہہ رہے سید الشہداء کہ تم دنیا کو ترک کر دو، کام کاج چھوڑ دو، محنت کرنا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اس دنیا سے آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کر لو، اس دنیا کے اندر محنت، مشقت، کام کرنا، زور لگانا، ٹائم دینا، لیکن اس سب کا نتیجہ کیا نکلے، آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور بہترین زاد آخرت تقویٰ ہے، تقویٰ آخرت کے لیے سب سے بہترین زاد راہ ہے، لہذا اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک میں نے انتخاب کیا ہے، تفصیلی ہے، بالعاشور کا جو خطبہ امام کا وہ چار حصوں میں ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میں نے اس حصے کا انتخاب کیا کیونکہ جو پیغام آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ اسی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو امام علیہ السلام کا مدینہ سے کربلا تک کے تمام آپ کے خطبات، کلمات اور فرمودات ہیں، آپ کے مکتوبات ہیں، اس کے جو منابع ہیں، جن سورسز سے ہم نے استفادہ کیا، وہ بھی ابھی بیان کر دوں تاکہ اگر بعد میں کسی کو استفادہ کرنا ہو تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک موسوعۂ کلمات امام حسین کے نام سے ایک کتاب ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے بیان شدہ تمام تر فرمودات، تمام مکتوبات، آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کی شہادت تک، وہ اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں، ایک وہ کتاب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کتاب خاص اسی موضوع پر ہے، وہ حسین ابن علی مدینہ تا کربلا کے نام سے ہے، صادق نجمی صاحب علامہ انہوں نے یہ کتاب تالیف کی، یہ خطبات جمع کیے ہیں، ہمارے پاکستان کے معروف عالم دین مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب پچھلے 25 سال سے پاکستان میں دستیاب ہے اردو میں، اس کا ترجمہ بھی 25 سال پہلے ہوا ہے، یہ کتاب موجود ہے۔ اگر آپ خود بھی ایک دفعہ دقیقاً تمام باتیں امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ ہم عشرے کے اندر سارا بیان نہیں کر سکتے تھے تو وہ اس میں سے منتخب ہم نے بیان کیا، اگر آپ تمام کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ کتاب ہے، اور مجھے برادر نے بتایا تھا کہ اس کتاب کی آڈیو میں بھی یہ کتاب یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ اس کتاب کو سرچ کریں تو آڈیو میں یہ پوری کتاب کسی نے اس کے اندر یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو سن کے بھی ایک دفعہ، ایک دورہ مدینہ تا کربلا امام علیہ السلام کے خطبات اور مکتوبات کا کیا جا سکتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اس پورے دورانیے میں مدینہ سے لے کر کربلا تک ہم نے جب پہلی محرم سے آغاز کیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سید الشہداء کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بس یہ تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً جہاں جہاں خاص مقام تھے ان کو اپنے بساط کے مطابق ان کا انتخاب کر کے بیان کیا۔ جو چیز اس پورے دورانیے میں آپ نے دیکھی، سید الشہداء نے جن موضوعات کی طرف توجہ دلائی ان میں سے ایک بنیادی موضوع دنیا کی محبت تھی، کہ دنیا کی محبت ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر کسی فرد کی زندگی کا مقصد و ہدف دنیا بن جائے تو پھر وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک دم آخری سیڑھی پہ نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے۔ جو افراد کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے، یہ پہلے ہی قدم میں قاتلان امام حسین نہیں بنے ہیں، ان کا بھی کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ جنہوں نے اس سٹارٹنگ پوائنٹ سے قدم بڑھایا ہے، وہ جو ابتدا ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے اس پورے سفر کے دورانیے میں میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا ہدف و مقصد دنیا کو قرار دے اور اسی کے لیے تگ و دو شروع کر دے، پھر اس کی ساری توجہ اسی کے لیے ہو، ساری محنت اسی کے لیے، سوچتا بھی اسی کے بارے میں ہے، پلاننگ بھی اسی کے لیے کر رہا ہے، کام بھی اسی کے لیے، محنت بھی اسی کے لیے، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے یہ انسان آخرت کم رنگ ہوتی چلی جائے گی اور دنیا اس کے لیے پر رنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر بڑھتا چلا جائے گا تو پھر یہ دنیا کے مقابل میں اقدار کو پامال ہونے دے گا، دنیا کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، یہ خدا کے مقرر کردہ اصولوں کو پامال ہونے دے گا، دنیا کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ لہٰذا ایک نقطہ تو یہ کہ جس کی طرف امام علیہ السلام نے توجہ دلائی، اگر کسی کا ہدف و مقصد دنیا بن جائے تو یہ وہ الارمنگ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک عزادار کو فوراً متوجہ ہونا ہے کہ بھئی یہ تو وہ مرض تھا کہ جس مرض کی وجہ سے وہ معاشرہ اس نہج پہ آ گیا کہ اس نے سید الشہداء کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ لہٰذا یہ اس مرض کی طرف توجہ کرنی ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا ایک اور موضوع، یعنی اس کے ضمناً کوئی بھی انسان دنیا کو ہدف و مقصد جب بناتا ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، ان لوازمات کی وجہ سے اسی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک انسان کا ہدف و مقصد صرف ذات اور اس کی فیملی ہے، اپنی فیملی اور اپنی ذات سے آگے کا سوچتا ہی نہیں، کیوں محنت کر رہا ہے؟ تاکہ میرے بچے ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ کیوں مشقت کرتا ہے؟ تاکہ میرے گھر والے آسودہ ہو جائیں۔ کیوں محنت کر رہا ہے؟ کیوں 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے پسینہ بہا رہا ہے؟ تاکہ فیملی سے آگے کا نہیں سوچ، ٹوٹلی جتنا بھی ان کا سوچ ہے، جتنی بھی درد ان کا ہے، وہ وقت اپنے خانوادے کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس سے آگے کا نہیں سوچیں گے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسان کی زندگی پستی کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ انسان جو اپنی ذات اور اپنے خانوادے سے باہر کا نہ سوچے، تو بہت ساری احادیث میں موجود ہیں، اس کے اوپر بہت کچھ بیان ہو چکا ہے، حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں فرق کیا ہے۔ ایک حیوان اپنے پیٹ کا سوچتا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کا سوچتا ہے، فیملی اور اپنے پیٹ کا تو حیوان بھی سوچتا ہے۔ انسانی زندگی، انسانی حیات اور حیوانی حیات میں فرق یہی ہے کہ ایک انسان اپنی ذات سے آگے بڑھ کر معاشرے کا سوچتا ہے، وہ آگے بڑھ کے کمزور کا، محروم کا، جیسے قرآن نے کہا حق للسائل والمحروم، وہ اپنے مال میں سائل اور محروم کے حق کو مقرر کرتا ہے، معین کرتا ہے، رینڈملی نہیں دیتا۔ کیوں محنت کر رہے ہو؟ تاکہ میں اپنے بچوں کا فیوچر سیف کر سکوں، ان کے لیے فیوچر ان کا محفوظ ہو جائے۔ اگر صرف یہی سوچے تو یہ یاد رکھیں، اس کی اگلی سیڑھی دنیا دار بننا ہے، یہی ہے۔ اسی لیے پہلے قدم پہ ہی ایک دفعہ متوجہ ہونے، آج کی شب عاشور، کل صبح عاشور، عاشور کا دن آ گیا، اس سلسلے کی آخری مجلس آج اس فرش اعضا پر میں اور آپ بیٹھیں، آج اٹھنے سے پہلے میں اور آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے جائیں۔ یہ جو مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین ابن علی کے ساتھ سفر طے کیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ سید الشہداء جس مسئلے کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں، اگر تم فقط اپنی ذات اور اپنی فیملی تک ہی خوش ہو، بھئی میرے گھر کا معاملہ صحیح چل رہا ہے، میرے ہاں روٹی پانی کا مسئلہ نہیں ہے، میرے بچوں کو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر پرسکون ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاشرہ جس طرف جائے، بے عدالتی ہو، ظلم و ستم ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں، اگر یہ بن جائے تو یہ وہی معاشرہ بن جائے گا جو 61 ہجری میں بن چکا تھا۔ ذات سے باہر کا نہیں سوچ رہے۔ لہٰذا ایک یہ بھی اہم موضوع ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی اس وقت، آج کی ڈیٹ میں، اس وقت جو ہم فرش عزا پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابھی تک ہماری زندگی بھی بس اسی طرح چل رہی ہے، کیوں محنت کر رہا ہوں؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میرا کوئی دغدغہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کا سوچا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اس سے دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے رینڈملی کسی مستحق کی مدد کر دینا، جی ہم نے کمایا تھا، الحمدللہ ہم خرچ بھی کرتے ہیں، جب کبھی موقع ملتا ہے تو کر دیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہے ذات، یعنی ارادی طور پر خود اس موضوع کی طرف متوجہ کتنا ہے۔ رینڈم خرچ کر دینا، میں بھی اپنے گھر میں مجلس کروا دیتا ہوں، کبھی نیاز دے دیتا ہوں، کبھی صدقے کا بکرا دے دیتا ہوں، کوئی مجھ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کی مدد بھی کر دیتا ہوں، یہ تو ہے نا، یہ جو ثانوی حیثیت اس کی ہے، جبکہ اس کو اپنے کام کے اندر شامل کرنا ہے۔ کیوں کما رہا ہوں؟ اپنے اہل و عیال کے لیے۔ دوسرا کیا ہے؟ حق للسائل والمحروم، اور یہ حق معین ہوتا ہے، اس نے اپنی کمائی کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں پہ عموماً جب بھی یہ موضوع آتا ہے تو لوگوں کی توجہ ایک ہی طرف جاتی ہے، سب کی توجہ مال کی طرف جاتی ہے۔ مال سے ہٹ کے بھی انفاق ہے۔ ہر وہ صلاحیت جو پروردگار نے ہم میں سے جس جس کو عطا کی ہے، اس صلاحیت کا انفاق ہے۔ آپ اگر اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، آپ ایک اچھے انجینئر ہیں، آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں، آپ مارکیٹ کی شناخت رکھتے ہیں، آپ ایک اچھے استاد ہیں، آپ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری بھائی بہنیں بھی، تو آپ اپنے اس ہنر کو، اس صلاحیت کو معاشرے کے لیے پیش کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اس ہنر سے، اس صلاحیت سے، جن کو جو اس کو جانتے نہیں ہیں، ان تک سکھانا، ایسا کوئی کام کرنا، یہ انفاق میں آتا ہے۔ کسی نادان کی رہنمائی کرنا، کسی جوان کے اندر صلاحیت پائی، پتہ چلا یار اس بچے میں صلاحیت ہے، اگر یہ اس شعبے کا انتخاب کرے تو یہ زندگی میں بہت آگے چلا جائے گا اور یہ معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بنے گا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس لیے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اپنی صلاحیت کا انفاق، مال کا انفاق، لیکن رینڈملی نہیں، پلان کے ساتھ، طے کر کے، ارادے کے ساتھ، شعوری طور پہ، مقرر کر کے، رینڈملی نہیں، بس چلو کسی دن کسی کو نصیحت کر دی، نہیں، کسی نظم کے اندر آ کے، کسی طریقے کار کو اتباع کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ بس ایک یہ نقطہ جو امام علیہ السلام نے جس طرف متوجہ کروایا کہ صرف اپنی فیملی کا سوچنا، اپنی ذات کا سوچنا اور امت کی اصلاح کے بارے میں فکر مند نہ ہونا، یہ بھی ایک نقص ہے کہ جس کی طرف امام نے متوجہ کروایا ہے۔ ایک اور نقص کی جو امام نے جس طرف توجہ دلائی، وہ جیسے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، آپ نے شب عاشور ایک رات کی مہلت طلب کی، نماز، قرآن، تلاوت قرآن، دعا و استغفار، یعنی یہ کام اس قدر اہم ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں نماز کی کتنی جگہ ہے، تلاوت قرآن کی کتنی جگہ ہے، دعا و استغفار کی کتنی جگہ ہے۔ بعض اوقات جوانوں یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے دعا و مناجات کرنا بوڑھوں بزرگوں کا کام ہے، جوانی میں ان چیزوں کا کیا کام؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک جوان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک جوان جو انرجی رکھتا ہے، جو توانائی رکھتا ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں روحانی اور معنوی طور پر جوان بوڑھے سے زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے۔ آپ نے مثال دی، جس طرح جوان کا جسم بوڑھے کے جسم سے مضبوط ہے، फिर आपने मिसाल कहा अगर किसी को कहा जाए कि भाई यहाँ पे एक हाई जंप लगाना है, जैसे अगर इसी मजलिस अज़ा में फ़र्ज़ करें किसी मैदान में हम सब इकट्ठे हों, वहाँ पे कहा जाए चलो जी हाई जंप लगाने का मुकाबला है, तो यकीनन जवान बुज़ुर्गों से आगे होंगे, वो हाई जंप लगा सकेंगे। तो रहबर मौज़म फरमाते हैं जिस तरह हाई जंप लगाने में जवान बुज़ुर्ग से आगे होगा, इसी तरह रूहानी जंप में भी जवान बुज़ुर्ग से आगे होता है। लिहाजा मुनाजात दुआ इस्तग़फ़ार का ताल्लुक़ बुढ़ापे के साथ नहीं है, ये ज़िंदगी के हर मरहले में। तो सैयदुश्शुहदा ने ये चार काम शब आशूर में दुश्मन से मोहलत लेके बर्पा किए। तो मुझे और आपको देखना चाहिए कि रोज़ाना की तिलावत कुरान कितनी है हमारी ज़िंदगी में। याद रखें खुदा नखास्ता, अब मैं जुमला मजबूरन कह रहा हूँ, आपका एहतराम मलहूज़ ख़ातिर है, लेकिन चूँकि ज़िक्र चल रहा है तो मजबूरन ये जुमला कह रहा हूँ, खुदा नखास्ता खुदा नखास्ता यकुम मुहर्रम से आज शब आशूर, खुदा नखास्ता हम में से अगर एक तादाद ऐसी हो जिन्होंने यकुम मुहर्रम से अब तक एक दफ़ा भी कुरान नहीं पढ़ा, एक दफ़ा भी कुरान खोल के नहीं पढ़ा, और आज शब आशूर हम पहुँच गए, तो ये इसकी निशानी है कि सैयदुश्शुहदा इस कमी की तरफ मुतवज्जे थे उस दौर के माशरे के अंदर, इसीलिए क़यामत तक के लिए पैगाम महफूज करवा दिया। अगर हुसैन को चाहते हो, अगर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, अगर तुम हुसैन से इश्क रखते हो, तो हुसैन को तिलावत कुरान से इश्क है। ऐसा ना हो कि तुम हुसैन के माशूक से बेगाने हो जाओ। नमाज हुसैन की माशूक है और तिलावत कुरान माशूक हुसैन, दुआ इस्तग़फ़ार हुसैन इब्ने अली का माशूक, आशिक हुसैन, मैं और आप हुसैन के आशिक, हुसैन तिलावत कुरान का आशिक। तो बस यहाँ पर ख़ुद ब खुद तरतीब सेट हो जाती है। मुमकिन नहीं है कि हम में से कोई जवान बुज़ुर्ग हमारी माएँ बहनें हमारा 24 घंटे गुजर जाए एक दफ़ा भी कुरान नहीं खोला। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बाज़ हदीसों को पढ़ के समझ के वाकई खैर जहन भी पहले ही अहले बैत के सामने झुका हुआ है मज़ीद झुक जाता है। मैंने छठे इमाम की इस हदीस को उसूल काफ़ी बाब फ़ज़ल कुरान की हदीस है जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा इमाम उस वक़्त 1400 साल पहले, शायद इमाम के दौर में ये मुश्किल ना हो, हमारे दौर में तो है, लगता है हदीस इमाम ने हमारे लिए ख़ास तौर पर कही। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ इसमें शक नहीं कि दिन में तुम लोग मसरूफ़ होते हो, इसमें शक नहीं कि दिन में तुम्हें मसरूफियत मशगूलियत होती है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जब रात को तुम घर आ जाओ तो सोने से पहले एक सूरत कुरान की पढ़ लिया करो, सोने से पहले कुरान का मुताला कर लो। यानी इमाम अलैहिस्सलाम आज हमारी रूटीन देखें, हमारी रूटीन इस तरह की है कि दिन भर तो फुर्सत नहीं है, तो रात सोने से पहले एक सफ़ा कुरान का पढ़ लें, आदत डाल लें। इसलिए आदत डालें हम हुसैन के आशिक हैं, हुसैन तिलावत कुरान का आशिक हैं। चलें पढ़ के देखते हैं क्या है कुरान में जो हमारा आका इतना आशिक था किताब खुदा की तिलावत का कि आपके सर अतहर को बदन से तो जुदा कर दिया कातिल ने लेकिन कुरान से जुदा नहीं कर सका। नेज़े पर कुरान की तिलावत की है, यानी सर हुसैन बदन से जुदा हुआ है कुरान से जुदा नहीं हुआ है। अम हसिबत अन्ना असहाब अल-कहफ वर-रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, जगह जगह तिलावत कुरान हुसैन इब्ने अली के कटे हुए सर से रहती दुनिया तक तूल क़यामत तक आइंदा आने वाली तमाम नस्लों तक पैगाम है। हुसैन के मानने वाले हो हुसैन ने नेज़े पर भी कुरान की तिलावत की है, ऐसा ना हो तुम अपने आदि हालत में कुरान फरामोश कर बैठो, तुम्हारी ज़िंदगियों में तिलावत कुरान हो ही नहीं। लिहाजा ये भी एक ऐसा मौजू था जिसकी तरफ सैयदुश्शुहदा ने मुतवज्जे करवाया। बस अज़ान मोहतरम अमली नुकात चार पांच में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले एक काम जो आज की शब में अगर मैं और आप कर सकें, आज की शब शब अहम है, शब आशूर के बारे में रिवायत है जो आज की रात बेदार रहेगा इबादत में बसर करेगा, फ़िक्र व तदब्बुर करेगा, तफक्कुर व तदब्बुर करेगा आज की रात में, वो اس کا اجر کتنا ہے؟ زمین و آسمان کے فرشتوں کی عبادت جتنا اجر اسے دیا جائے، زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کی عبادت اس کا جو اجر بنتا ہے آج کی شب شب بیداری کرنے والے. ظاہر ہے آج کی شب بیداری میں صرف وہ جو نمازیں اور اذکار ذکر ہیں، فقط وہ نہیں، ایک تفکر و تدبر کی رات ہے آج، آج غور و فکر کی رات ہے. یہ چند نکات جو پیش کر رہا ہوں، اسی پہ کچھ نہ کچھ تدبر ضرور کیا جائے اور اس کے بعد ہم کسی بہتر قدم کی طرف بڑھنے کی جستجو کریں. اگر ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے سے تشریف لیں گے، تھوڑی سی ذرا اگر آپ ہمت کریں تاکہ دوبارہ پھر زحمت نہ دینی پڑے، پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد مردہ باد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلا کام یہ سید الشہداء کے ان تمام خطبات کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد جو سمجھ میں آ رہی بات، سب سے پہلا کام اپنی زندگی کے ہدف کا تعین کرنے، آج کی شب میں کرنے. اگر تو اس سے پہلے صرف اور صرف دنیا کا سوچ رہے تھے، کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں، اگر تو صرف ہدف دنیا تھا تو آج کی رات اس کو چینج کرنے کی رات ہے. اور آج کی رات میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بندے کو اتنا بدل سکتی ہے کہ یزیدی سے حسینی بنا سکتی ہے. آج کی شب میں اتنی طاقت ہے، کتنا بدل سکتا ہے بندہ، یزیدی سے حسینی بن سکتا ہے آج کی شب. تو حسینی کا اپنے چند معاملات میں اصلاح کرنا وہ تو چٹکیوں میں ہونے والا کام ہے آج کی رات. لہذا آج کی شب کسی تنہائی میں بیٹھ کے چند لمحوں کے لیے غور کریں، آیا صحیح جا رہا ہوں میرے؟ دیکھیں نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب سے بہتر ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. ولو القا معاذیرہ، یہ الگ بات کی ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، عذر تراشتا ہے، ورنہ حقیقت کو جانتا ہے، اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. میں، میرے ذہن میں فوکس دنیا ہے، آیا میں نے ہدف فقط اس دنیا کو بنایا ہے یا میرا اصل ہدف آخرت ہے، میں نے اس دنیا کو اس کے لیے استعمال کیا ہے یا یہ کہ میں نے فقط اسی دنیا کا ہی سوچا ہوا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ نہیں، اب تک کا معاملہ یہ تھا کہ میرا فوکس جو ہے وہ دنیا ہے، اسی دنیا کی زندگی ہے، بس امام حسین آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا ترک کر دو، محنت کرنا چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، مارکیٹ جانا چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، سب کریں لیکن اپنا ہدف چینج کریں. کیوں محنت کریں گے؟ میرا ہدف یہ ہے، وہی جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے لیے زیادہ راہ فراہم کرنا ہے، فوکس آخرت کو کیا ہے. اب جتنی بھی محنت کریں گے یہ محنت عبادت میں چلی جائے. روزانہ مارکیٹ دس گھنٹے، بارہ گھنٹے جاب پہ جاتے ہیں، آٹھ گھنٹے، نو گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، یا ہر وہ کام جو انجام دیتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو کام کرتی ہیں، اگر فوکس دنیا ہے تو ہٹائیں اس کو، آخرت کو فوکس کر لیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کام دنیا میں کریں گے، آخرت سنورنا شروع ہو جائے گی. محنت یہاں کریں گے، سنورے گا وہاں پہ. ہاں، دنیا سے استفادہ کرنے سے بھی منع نہیں کیا ہے، بس یہ ہے کہ تعیش کی طرف نہ جائیں، لگژریسنس کی طرف مت جائیں، اس چیز کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، اس چیز کو فوکس مت کریں. ہاں، ضرورت اپنی ضرور پوری کریں، اپنے لیے آسودگی کا سامان ضرور فراہم کریں، لیکن تعیش کے لیے مت جائیں. یہ ہماری مائیں بہنیں توجہ کریں، یاد رکھیں، اس طرح کی قبیح قسم کی رسومات کا شکار ہو چکے ہیں، عجیب و غریب قسم کی رسومات سننے میں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے شادی کے بعد کی ایسی ایسی دعوتوں کا وہ بنایا ہوا ہے، ایک ایک دعوت پر ایک ایک ملین روپے خرچ کر رہے ہیں، تحفے دینے ہیں، ہزاروں کا تحفہ ضرور دینا ہے، اس کے بعد اب تو یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ تحفوں کی نمائش بھی ہوا کرے گی، اناؤنسمنٹ شروع کر دی جائے گی، فلاں نے اتنے ہزار کا تحفہ دیا ہے، تاکہ اگلی دفعہ سب کو پتا ہو کہ بھائی اب تو مقابلے والی ہے، تحفے کس کس طرح کے دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی دوڑ ہے، اس دوڑ میں مت پڑھیں، تعیشات میں مت پڑھیں، خامخواہ کی ایسی فضول رسومات کہ جو آپ کو انفاق سے دور لے کے جائیں، جو آپ کو آخرت سے نکال کے دنیا کے اندر گھسا دیں اور دنیا سے باہر نکلنے ہی نہ دیں، ان سے بچائیں خود کو۔ ہم حسین کے عزادار ہیں، بالخصوص اگر آپ نے اپنے گھر پہ علم لگایا ہوا ہے، علم لگانے کے بعد پھر اس طرح کے کام کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ کیوں دوسروں کی برابری کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایک تو رک جائے نا، جی سب ایسا کر رہے ہیں کیا کریں، جی باقی فیملی باقی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے باتیں بناتے، کوئی ایک تو رک جائے نا، ایک خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر ایک خاندان رک جائے، روک دے، اپنے ساتھ چار اور کو ملا لے، نہ کہ باقیوں کے دیکھا دیکھی میں اسی طرف چل پڑیں۔ یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہم سے پہلے کے لوگ، آج سے 60-70 سال پہلے کے لوگ، جو 70 سال پہلے جوان تھے آج نہیں ہے دنیا میں، 60 سال کے بعد ہم میں سے ایک بڑی تعداد اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس دار آخرت، اس دار بقا میں ہوں گے کہ جس میں جانا حتمی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہاں جانے سے خود کو روک نہیں سکتے، حتمن جانا ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نے کہا، غور کریں کہیں دنیا کو ہدف تو نہیں بنائے۔ بس آج کی شب میں ہم سب جوان، ہمارے بزرگان، ہماری مائیں بہنیں سب، آج کی شب میں 5 منٹ، 10 منٹ، 14 منٹ، جتنے ٹائم آپ تنہائی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، خاموشی سے بیٹھیں، غور کریں، اپنے وجود کا جائزہ لیں، میری توجہ، میرا ہدف زندگی کا فوکس کیا ہے؟ اگر تو دنیا ہے تو پھر الامان، فوراً توجہ کریں، سید الشہداء سے توسل کریں، اے حسین ابن علی، اے میرے آقا حسین، دنیا نے میرے دل میں گھر کر لیا، میں اس میں سے نکل نہیں پا رہا ہوں، آپ نے جس طرح حر کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، مجھے بھی کھینچ کے نکال لیں، اے حسین اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیں، مجھ میں نہیں ہے قوت، میں دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، میں ایسی چیزوں کے اندر گھر گیا ہوں کہ میرے لیے نکلنا دوبھر ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کا عزادار ہوں، میں نے آپ کے اوپر آنسو بہائے ہوئے ہیں، آج کی شب میں اے سید الشہداء اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، مجھے نکالیں اس بھنور سے۔ ایک جملہ میرے استاد کہتے تھے، پھر مطمئن رہنا، ایک ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا جس کی انگلی کٹی ہوئی ہوگی، وہ تمہیں سنبھال لے گا، تمہیں اٹھا لے گا، تم کہنا مولا میں آپ کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں، میں تقاضوں سے، آرزوؤں سے، اپنے دائیں بائیں کے مطالبات میں پھنسا ہوا ہوں، میری کمک کریں۔ اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، آپ مددگار بنیں اپنے مردوں کی، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنیں، الامان والحفیظ اس ماں پر کہ اس کا بیٹا چاہتا ہو کہ دنیا کے اس شکنجے سے نکل جائے، اور ماں اسے سمجھائے کہ نہ بیٹا تو دنیا دار بن، اے ماں تو نے مجھے عزادار بنایا ہے، تو نے مجھے حسین پر رونا سکھایا، مجھے حسین نے بتایا ہے کہ دنیا کو ہدف مت بنانا، دنیا سے استفادہ کرو، ہدف مت بناؤ۔ ہماری مائیں بہنیں متوجہ رہیں، اپنے مردوں کے لیے مددگار بنیں، نکلیں، یہ مت سوچیں کہ کتنی فیملی سب یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، آپ نکلیں نا، کوئی ایک تو قدم بڑھائے، کوئی ایک قدم بڑھائے تاکہ وہ باقیوں کے لیے سمبل بن جائے، نمونہ بنے، تاکہ باقی سب مل جائیں، 4-5 لوگ مل جائیں، اور ہر وہ کام کہ جس کا انجام، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کھینچ کے اس طرف لے کے جاتا ہے کہ دنیا کو ہدف بنائیں، اس سے نکل آئیں، پھر آپ دیکھیے گا زندگی بہت حسین ہو جائے گی۔ جیسا امیر المومنین نے فرمایا نا، پھر تم وہ دیکھنا شروع کرو گے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، پھر وہ سننا شروع کرو گے جو کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے۔ بس ایک کام یہ ضرور کرنا ہے، دوسرا کام اصلاح امت کے لیے کسی نہ کسی اجتماعی ذمہ داری میں شامل ہو جائیں، صرف ذات کا نہ سوچیں، صرف فیملی تک مت رہیں، ہاں اپنے بچوں کے لیے، خانوادے کے لیے فکری اور تربیتی کوئی نہ کوئی برنامہ ضرور کریں، کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ مشغول رہیں، ریگولر بیسس پہ کریں۔ اتوار کا دن چھٹی کا ہے، اس دن کو کوشش کر کے پررنگ کریں فکری تربیت کے لیے اور عملی تربیت کے لیے، کسی نہ کسی برنامے میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ کام کرنا ہوگا، عملی طور پر جانا ہوگا، حرکت کرنی ہوگی، تب نتیجہ دے گا، صرف بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جب متوجہ ہو گئے، دیکھا کہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی اجتماعی کام میں، کہ جو اصلاح کا کام ہو، خود شروع کریں یا اگر مخلصین نے شروع کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہر لحاظ سے خود کو پیچھے نہ رکھیں، ہر وہ کام جو اصلاح کے لیے کیا جائے، جس کے کرنے والے لوگ مخلص ہوں، ذاتی کوئی مقصد نہ ہو، ذاتی تشہیر نہ ہو، خالص ہو کے کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی شعبے میں کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی اجتماعی کام میں خود کو ضرور شامل کریں۔ آپ کا نام اجتماعی کاموں کے فہرست میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ امام زمان کے ظہور کے بعد ہمیں بے طرف لوگوں میں شمار نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ لوگ اجتماع کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں فکر مند تھے، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، ہمیں ان میں شمار ہونا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ بس اذان محترم، یہ پیغام ہے اور آج کی شب اہم ہے، تفکر و تدبر کی شب ہے، غور و فکر کریں گے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو سید الشہداء سے توسل کریں۔ آج کی شب حسین آمادہ ہے، حسین اپنے، دیکھیں نا، جس نے حور کے لیے اپنی باہیں کھول دی ہوں تو وہ علی اکبر پر رونے والے کا تو ماتھا چومیں گے یقیناً۔ بس کوئی نکلنا چاہے، اٹھنا چاہے، تو آج سید الشہداء کے توسل سے ہمیں اپنی زندگی کے ہدف کا تعین کرنا ہے۔ خود کر سکتے ہیں خود کریں، خود نہیں کر سکتے تو پھر رجوع کریں، خود کو کسی جگہ پیش کر دیں کہ بھئی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، بتائیے زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ عبودیت، بندگی پروردگار، دنیا کا بندہ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ لہٰذا خود اپنی زندگی کے ہدف کا تعین یا پھر تعین کے لیے کام شروع کرنا، آج کی رات یہ ہم نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اپنے ان قیام امام حسین، بزبان امام حسین کے موضوع کو، امام حسین علیہ السلام کے روز عاشور کے ان دعائیہ جملوں پہ ختم کر رہا ہوں۔ سید الشہداء نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اللہم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بار الہ ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا ہے، اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید کا مرکز ہے، مجھ پر جب کبھی مصیبت نازل ہوئی میں نے تیری پناہ لی ہے، تیرے ہی ذریعے اپنی بچاؤ کا سامان کیا ہے، کتنے ہی ایسے مصائب و آلام آئے جب دل کمزور پڑ گئے، چاروں تدبیر کے راستے بند ہو گئے، دوست ساتھ چھوڑ گئے اور دشمنوں نے خوشیاں منائی، لیکن میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا، تجھ ہی سے فریاد کی، اور تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو کر صرف تجھ ہی سے لو لگائی، اور تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج و الم سے مجھے نجات دلائی، بے شک تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر حاجت کا مرکز ہے۔ روز عاشور قدم قدم پہ مناجات ہیں، یہاں تک کہ آخری لمحے میں بھی سید الشہداء نے مناجات کیے ہیں۔ پس اذان محترم، آج کی شب خواہش ہے کہ مولا حسین کے مصائب میں سے جتنا حصہ میں آپ کی خدمت میں حوصلہ کر سکا، بیان کر سکا، عرض کروں گا، ایک دفعہ ذرا مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ کربلا میں جیسا کہ عرض کیا ہے، جو جتنی دیر سے شہادت تک پہنچے، پیاس کی شدت اتنی اس کی زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ سید الشہداء جب اکیلے رہ گئے جنگ کرتے ہوئے آپ فرات کے کنارے تک پہنچ گئے، پانی کے قریب پہنچ گئے، پہنچ گئے ایک لعین نے شمر کو کہا، اگر حسین پانی پی لے تو تازہ دم ہو جائیں گے، پھر شاید مزید شدید جنگ کریں ہمارے ساتھ. تو باقیوں نے کہا کہ اب حسین پانی کے قریب ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے ان کو پانی سے دور کر سکے. شمر لعین نے کہا میں کر سکتا ہوں، میرے پاس ایک طریقہ ہے، تم دیکھنا حسین پانی چھوڑ کے چلے جائیں. شمر نے آواز دی، اے حسین تم پانی پینے جا رہے ہو، وہاں ہماری فوج نے تمہارے خیموں پہ حملہ کر دیا ہے، خیام پہ حملہ. سید الشہداء نے جو ہی سنا خیام پہ حملہ، آپ واپس پلٹ آئے، خیام کی طرف آئے، حملہ نہیں کیا تھا، پانی سے حسین کو دور کرنا ہے. خیام میں آئے، یہاں تک کہ جناب ثانیہ زہرا کے خیمے کے دروازے پہ آ کر، السلام علیک یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی سلام. بی بی زینب نے سلام کا جواب دیا، کہا بہن زینب اگر کوئی کپڑے مجھے دو، کوئی کپڑا دو، میں اپنے زخم پہ باندھ لوں، پھر خیمے میں آؤں. کہا بھیا آپ خیمے میں آ جائیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے زخموں پہ کپڑا رکھوں. کہا نہیں، زخم گہرے ہیں، تمہاری تم نہ دیکھو تو اچھا ہے. کہا آپ آ جائیں پورے ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، نہیں رہوں گی، تحمل کروں گی، صبر کروں گی. سید الشہداء داخل ہو گئے، جن زخموں پہ پٹی رکھنی تھی مرہم رکھنا تھا رکھا. واقعی کمال ضبط کے ساتھ علی کی بیٹی نے. جب ہوا، اب سید الشہداء نے کہا زینب کوئی پرانا لباس ہے تو لے کر آؤ تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے زیب تن کروں. جو ہی سنا پرانا لباس لے آؤ، بیٹھ گئی خاک پہ، مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا، گریہ شروع کیا. کہا ارے یہ بے چینی کس لیے؟ کہا بھائی، بھیا حسین، اماں زہرا نے اپنے آخری وقت میں وصیت میں مجھے کہا تھا، زینب جس وقت حسین تم سے پرانا لباس مانگ لے سمجھ لینا آخری دفعہ حسین کو دیکھ رہی ہو. بھیا جدائی کا وقت آ گیا ہے کیا؟ بیبیاں جمع ہو گئی ہیں. سید الشہداء نے وصیت کی، ایک ایک بی بی کو وصیت کی، جناب زینب کو وصیتیں کی. اب ایک منظر بس منظر کشی کر لوں، دل میرا ہے کہ میں جس قدر پڑھ سکا سید الشہداء کی مصیبت. خیمے سے جب باہر نکلنے لگے، اب سب بیبیاں موجود ہیں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب رقیہ ہیں، ام رباب ہیں، سب ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، حسین کی 4 سالہ معصومہ بھی بیچ میں کھڑی ہے. اب ظاہر ہے کہ مولا حسین کو معلوم ہے کہ سکینہ ایسے نہیں ملے گی، گلے لگتی ہے آ کے. شاید سید الشہداء انتظار میں ہوں اب جب سب سے ودا کر رہے ہیں کہ سکینہ آگے آئے اور بابا کے گلے ملے، لیکن عجیب منظر ہے، سکینہ نے بھی باقی سب کی طرح ہاتھ اٹھا دیا حسین کو الوداع، دور سے الوداع حسین. خیمے سے باہر آ گئے، زلجنہ پہ سوار ہوئے، بہت تفصیل نہیں پڑ رہا، زلجنہ پہ سوار ہوئے، چند قدم آگے بڑھے تھے، نہیں معلوم علی کی بیٹی نے کتنے درد بھرے انداز میں ایک جملہ کہا، کہا مہلن مہلن یا ابن زہرا، اے زہرا کے لال اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا آرام آرام سے جائیں، مڑ مڑ کے اپنا چہرہ ہمیں دکھا دے حسین. آگے بڑھے، خیموں کے آخری کونے میں جب گئے تو زلجنہ رک گیا ہے. حسین نے دیکھا قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ زلجنہ رک جا، مجھے اپنے بابا کے گلے لگنا ہے. اتر آئے، اٹھایا سکینہ. ابھی خیموں میں میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تم مجھ سے ملاقات کرو گی، وہاں تو تم نے سب کی طرح ہاتھ اٹھا دیا، اب یہاں تم رہوار کے قدموں سے. اللہ اکبر، توجہ ہے، حسین کی چار سال کے بچے کی تربیت کا مرحلہ کیا ہے؟ بابا جان، خیمے میں میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں آپ کے سینے سے آ کے لگ جاؤں، لیکن مجھے اندازہ ہوا میرے ساتھ اور بھی بچے تھے جو یتیم تھے۔ بابا، اگر آپ کے آگے گلے لگ جاتی، شاید ان یتیم بچوں کے دل میں آ جاتی بات کہ بھئی ہم تو یتیم ہو گئے ہیں، سکینہ کا بابا موجود ہے، بابا یتیموں کا خیال کیا ہے۔ حسین نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا ہے۔ ہائے حسین کا زخمی سینہ! سکینہ حسین کے سینے پر سونے کی عادی ہے، سر رکھا آنکھیں بند کر لی ہیں۔ نہیں معلوم سید الشہداء نے کیا کہا ہے، ایک جملہ عموماً علماء کہتے ہیں، یہ جو حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا نا، بس یہ نیند ہے سکینہ کی، اس کے بعد تو سکینہ سو ہی نہیں سکی ہے دوبارہ، اس کے بعد تو نیند و آرام ختم ہو گیا سکینہ کا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، اٹھی، بابا اب مجھے اپنے سینے سے اتار دیں، چلے جائیں آپ جلدی میدان میں چلے جائیں۔ میری بیٹی، کہاں بابا کے سینے پہ سونے کی خواہش، کہاں، جلدی چلے جائیں۔ کیا ہوا؟ کہا، بابا آپ کے سینے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کی، دادی زہرا کو فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے، دادی فریاد کر رہی تھی سکینہ میرے لال کو نہ روکو، میرا حسین بہت پیاسا ہے، میرے لال کا دل بڑا زخمی ہے، میں حوض کوثر کا جام لے کر حسین کا انتظار کر رہی ہوں، سکینہ نہ روکو اسے۔ میدان میں آئے، حملہ کیا، کیا حملہ کیا پیاسے حسین نے، یزیدی لشکر کی صفیں الٹ کے رکھ دی ہیں۔ عموماً جب کوئی شہ سوار یوں جنگ کا منظر بدل دے تو پلٹ کے داد لیتا ہے اپنے لشکر سے، ہائے حسین، یزیدیوں کی صفیں الٹنے کے بعد پلٹ کے دیکھا حسین کو کون داد دینے والا ہے، نظر کوئی نہیں آیا، علقمہ کی طرف منہ کر کے، ہاں عباس، ذرا دیکھو تمہارا مولا کیسی جنگ کر رہا ہے، اگر تم ہوتے تو مجھے داد دیتے۔ لڑتے لڑتے عزاداران مولا، ایک آسمانی ندا سنی حسین نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، یا حسین بس آ جاؤ، جنت میں سب تمہارے منتظر ہیں، انتظار ہو رہا ہے حسین۔ بس چند جملے عرض کروں، ایک لعین ہے مقتل میں، اس کا نام ازدی ملعون، نام نہیں لوں گا اس کا، لعین ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپا، شمر لعین سے کہا اگر حسین کو ذوالجناح سے گرا دو تو کیا انعام دو گے، شمر نے ایک بڑے انعام کا وعدہ کیا، ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا، اپنا نیزہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، سید الشہداء اس کے قریب سے گزرے ہیں، عزاداران مولا، نیزے سے حسین کے دائیں پہلو پہ وار کیا ہے، پہلو پہ نیزے کا لگنا تھا، اب زہرا کا لال ذوالجناح کی زین پہ سنبھل نہیں پائے، حسین کربلا کے زمین پر آ رہے ہیں، زبان پہ جملہ ہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ ایک جملہ عرض کروں، جب بھی کوئی شہید حسین کا سواری کے زین سے گرنے لگتا تھا تو حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، آقا مدد کو آئیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بھتیجوں نے کہا چچا جان مدد کیجئے، بھائیوں نے کہا بھائی مدد کیجئے، اکبر نے کہا یا ابتا۔ اب ایک جملہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، حسین بھی تو زین سے گرنے لگے ہیں، حسین کس کو مدد کے لیے پکارے، ارے خیموں میں کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے، ہائے حسین کے دل میں شاید یہ بات آئی ہو، لیکن جب حسین نے زین سے اترتے ہوئے کربلا کی زمین کی طرف دیکھا، دیکھا تو زہرا جھولی پھیلائے ہوئے ہے، یا بنیا الیا الیا، حسین آ جا، گھبرا تیری ماں کی گود، اجرکم اللہ. صدائیں بلند ہو آج کی شب، حسین کو روئیں آج جی بھر کے روئیں، آج اپنی آوازوں کو نہ روکیں، نہ گھبرائیں، نہ شرمائیں، یہ بلند ہوتی آوازیں ہماری زندگیوں کو بدل ڈالیں. حسین ہم پہ نظر کریں، زندگیاں بدل جائیں. بس دو جملے اور کہنے ہیں. زمین کربلا پہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار کو کربلا کی زمین پہ رکھا ہے، دیکھیں گے میری طرف چند لمحوں کے لیے، تلوار کو رکھا ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار کو پکڑا ہوا ہے اور اپنے سر کو تلوار کے ساتھ لگا دیا ہے. تھک گیا ہے اسے، ہائے تھکا ہوا اسے، سارے دن کے جنازے اٹھا اٹھا کے، زخموں پہ زخم کھاتا ہوا. نہیں معلوم میں یہ جملہ کیسے کہوں. سادات مجھے معاف کر دیں، آج میرا دل میں چند جملے کہوں. ایک لعین نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، دور سے نہیں، اس نے دور سے نہیں مارا ہے، اسے پتا ہے حسین کو بچانے والا کوئی نہیں آنے والا ہے، قریب آ کے اس نے اس نوکیلے پتھر سے وار کیا ہے جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی. حسین کی پیشانی پہ نوکیلا پتھر اتنی تیزی سے لگا ہے، پیشانی پھٹ گئی حسین کی، خون بہنے لگا فوارے کی شکل میں. اجرکم اللہ، نہ روکو آوازوں کو، عزاداروں نہیں رکنے والا ہوں اب میں. اپنی قمیص کو اٹھا لیا اور پیشانی کے خون کو اس طرح سے صاف کرنے لگے. عمر سعد نے حرملہ کو آواز دی، دیکھو تمہارا نشانہ نظر آ رہا ہے. جانتے ہیں نشانے کا مطلب کیا ہے؟ حسین نے جب قمیص اٹھائی تو حسین کا سینہ نظر آنے لگا ہے. حرملہ نے تین پھلوں کا تیر جو اصغر کو مارا تھا، وہی تین پھلوں کا تیر نکالا، حسین کے سینے کا نشانہ لیا ہے. جب قمیص کے دامن سے پیشانی کا خون صاف کر رہے تھے، تین پھلوں کا تیر حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اجرکم اللہ، بس چند جملے اور اجازت دے، چند جملے. اب تیر پیوست ہو گیا ہے. سید الشہداء نے اس تیر کو پکڑ کے کھینچا آگے کی طرف تاکہ تیر نکالیں. اب اگر میری طرف دیکھ سکو عزادار، آخری جملے ہیں. یہ تیر سے شعبہ ایسا تیر ہوتا ہے، اس کی تین نوکیں ہوتی ہیں، درمیان والی نوک تیز ہوتی ہے جو زخم کو اندر تک لے جائے، سائیڈوں والی نوکیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کسی کے وجود میں پیوست ہو جائیں تو اس تیر کو نکالا نہیں جا سکتا ہے دوبارہ باہر کی طرف. ہائے حسین، تیر کو باہر کی طرف کھینچا، دیکھا تیر نہیں نکل سکتا. عزاداران مولا، شہید متحری کہتے ہیں یہ وہ تیر ہے جو حسین نے سامنے سے نہیں نکالا ہے، ایک دفعہ سرکار جھکے ہیں نیچے کی طرف، تیر کو مزید دبا دیا ہے، پشت کی طرف سے تیر کو کھینچ کے نکالا ہے، خون کا فوارہ ایسا چھوٹا ہے. اب حسین سے دشت کربلا میں بیٹھا نہیں گیا ہے، کربلا کی زمین میں زہرا کا لال گر گیا ہے. اجرکم اللہ، آخری جملے. میری خواہش ہے میں پڑھ دوں ساری شہادت، لیکن نہیں کر سکتا، جانتا ہوں، جانتا ہوں آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. کیفیت شہادت حسین کوئی تصور نہیں کر سکتا، تصور کرے مر جائے کوئی. جناب زینب اپنے خیمے میں، مولا حسین نے کہا تھا جب تک میری تکبیر کی صدا سنو خیمے سے باہر مت آنا. جب کچھ وقت گزر گیا، جناب فضہ کا دامن پکڑ لیا علی کی بیٹی نے، کہا اماں فضہ حسین کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے. ज़रा मेरे साथ चलें, चल कर देखें मेरा भाई कहाँ है। जनाब फिज़ा, जनाब ज़ैनब, बाज़ रवायात के मुताबिक सकीना भी साथ साथ है, चलते हुए आए हैं। जो आज भी अगर कोई करबला जाए, तिले ज़ैनबिया, आप तिले ज़ैनबिया को देखें ऊंची जगह पर है। आप इमाम हुसैन के हरम में देखें तो मक्तल की जगह नीचे है। जिस वक़्त तिले ज़ैनबिया पर पहुँचे, अब जहाँ पहुँची है अली की बेटी, ढूंढा मेरा भाई कहाँ, देखा तो दश्त करबला में हुसैन करबला की ज़मीन पे पड़े हुए हैं। हरकत नहीं है हुसैन के बदन में। अज़ादारा ने मौला, बस आखिरी चंद जुमले, सिनान बिन अनस मलऊन, आगे बढ़ा, मैं इस दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ये हिम्मत नहीं होती हमसे, यहाँ आलिम दीन मौजूद है, हम जो किताब में लिखी हुई सारी रवायात नहीं पढ़ सकते मोमिनीन के सामने। सिनान गया है शिमर से पहले, शिमर आखिर में ना, सिनान इब्न अनस मलून आगे गया, इसके हाथ में एक नेजा है। अब आप मुड़ के जाएं हजरत इब्राहिम के दौर में, इस्माइल के गले पे छुरी चलाई, नहीं इस्माइल नहीं, ज़िबह अज़ीम के बदले इस्माइल तुम्हें बख्श रहे हैं। ज़िबह अज़ीम बरपा होगी, ज़िबा होगा कोई। सिनान बिन अनस आगे बढ़ा, हुसैन दश्त करबला में, ये शहादत से पहले का आखिरी वार है, अगर सुन सकते हैं मेरी माएँ बहनें माफ़ कर दें। सिनान आगे बढ़ा, अपना नेज़ा उठाया है, हुसैन के गलूए अतहर पे नेज़ा मारा है। अजरकुम अल्लाह, नहीं समझ सके ना, हुसैन का गला अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन में, ज़हरा ने जब हुसैन की कमीज तब्दील कराई, अस्मा बिनत अमीस कहती हैं, जब मैंने देखा ज़हरा का एक हाथ तो अपने ज़ख्मी पहलू पे था, दूसरे हाथ से हुसैन की कमीज बदलते हुए हुसैन को करीब करके ज़हरा ने हुसैन के गले का बोसा लेना शुरू कर दिया। मैंने बाद में पूछा, ये गले का बोसा, क्या ये वही जगह है जहाँ पर नेज़ा लगेगा? अजरकुम अल्लाह, खोले अपनी आवाज़ें, मैं बस आखिरी जुमला, माफ़ी चाहते हुए सादात माफ़ कर दे, नेज़ा मारा सिनान ने, आगा पनाहियान कहते हैं, अरे गर्दन में नेज़ा लगा है लेकिन हुसैन की रूह परवाज नहीं कर गई, क्यों क्यों? क्योंकि खुदा का वादा था ना, ज़िबह अज़ीम, हुसैन ज़िबह के साथ जाएंगे, खुदा का वादा पूरा होगा। ज़ैनब और ज़ैनब ने आके देखा, अब मंजर क्या है, बस आखिरी जुमला, एक मलऊन को देखा जिसका चेहरा बरस ज़दा है, शिमर लईन, एक हाथ में खंजर उठाए, अपने खंजर को, शिमर का खंजर तेज था लईन का, लेकिन एक पत्थर को उठा के अपने खंजर के ऊपर मारना शुरू कर दिया, क्यों? खंजर को कंद कर रहा है ताकि हुसैन को जितनी ज्यादा तकलीफ दे सकता है। अज़ादारा ने बोला, खत्म हो गई मुझ में हिम्मत, शिमर आगे बढ़ा, ज़ैनब ने देखा शिमर हुसैन की पुश्त पे सवार, अरे दाएं बाएं देखा, कोई मुसलमान नहीं है तुम में, वाह मोहम्मदा वालिया हुसैन।